بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو ریکارڈ کر رہے ہیں. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 7 صفحہ نمبر 87 سے سنتے ہیں. یہ قرضہ پیداواری مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوتا, اس کا استعمال سیر و تفریح کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کیا جاتا ہے. کھیل کود کے میدان, پبلک پارک اور اس قسم کی دیگر سہولتوں میں اضافے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے ذریعے نہ تو قومی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی لوگوں کی آمدنی یا خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر 2, پیداواری سرکاری قرضہ. یہ قرضہ پیداواری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں قومی پیداوار اور آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. اس قرضے سے ڈیم, بجلی گھر, سڑکیں, بیراج, نہروں کی تعمیر اور توسیع کی جاتی ہے. حکومت کے ان اقدامات سے قومی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے, عام لوگوں کی آمدنی بڑھ جاتی ہے اور لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے. اس طرح پیداواری سرکاری قرضے معاشی اور معاشرتی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. سوالات. سوال نمبر 1, سرکاری مالیات سے کیا مراد ہے؟ نجی اور سرکاری مالیات کا فرق بیان کیجیے. نمبر 2, مرکزی حکومت کے ذرائع آمدنی اور اخراجات بیان کیجیے. نمبر 3, سرکاری قرضے سے کیا مراد ہے؟ سرکاری قرضے کی قسمیں اور اس کے ذرائع لکھیے. نمبر 4, پیداواری قرضے معاشی ترقی اور خوشحالی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, بتائیے. صفحہ نمبر 89, 13 باب, آزادی کے بعد پاکستان کی اقتصادی ترقی. کسی ملک کی اقتصادی ترقی کے انحصار وہاں کی زراعت اور صنعت کی ترقی پر ہے. قبل از آزادی پاکستان کی زراعت اور صنعت کے جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انگریزوں نے برصغیر کے اس علاقے کو زرعی اور صنعتی اعتبار سے یکسر نظر انداز کر دیا تھا, اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد یہ حالت تھی کہ ہماری بیشتر ضروریات زندگی سے متعلق اشیاء بیرون ملک سے درآمد کی جاتی تھی. پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود خوراک کے معاملے میں خود کفیل نہ تھا, اور اسی طرح اس خطے میں صنعتیں بھی برائے نام قائم تھیں جن سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا. اس کے علاوہ ملک میں کوئی مستحکم بینکاری نظام نہیں تھا جس سے کاروبار, زراعت اور صنعت کو فروغ حاصل ہوتا. پاکستان کی اقتصادی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے لازم ہے کہ یہاں کی زراعت, صنعت, تجارت اور بینکاری نظام کا الگ الگ تذکرہ کیا جائے. الف, زراعت. کیونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور اس کے ہر شعبے کی ترقی زراعت سے منسلک ہے, لہٰذا حکومت پاکستان نے آزادی کے فوراً بعد اس طرف توجہ دی. حکومتیں بدلتی رہیں مگر زرعی پالیسیاں کچھ اس طرح بنتی رہیں جو زراعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی رہیں. حکومتوں نے زراعت کی ترقی کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں. نمبر 1, جنگلات. معتدل آب و ہوا, بارش, دریاؤں کا بہاؤ, مٹی کی زرخیزی کا دار و مدار ملک میں جنگلات کی کثرت پر ہے, اور یہ جنگلات آندھی اور طوفان کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں. لہٰذا حکومت پاکستان نے جنگلات کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کیے. ہمارے ملک میں جنگلات کا تناسب بہت ہی کم ہے, لہٰذا سب سے پہلے اس میں اضافے پر زور دیا گیا, اور جو جنگلات پہلے سے موجود ہیں ان کی نگرانی اور دیکھ بھال احسن طریقے پر کی گئی. محکمہ جنگلات ابتدا سے لے کر آج تک مختلف محکموں کے توسط سے موسم گرما, موسم سرما اور موسم بہار میں شجرکاری کی مہم کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں پودے لگواتا ہے, جس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں اور ملکی آب و ہوا, بارش اور مٹی کی زرخیزی پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں. نمبر 2, نظام آبپاشی. ملک کی بیشتر اراضی کی کاشت کا انحصار بارش پر تھا, جبکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں برائے نام بارش ہوتی ہے. اس لیے حکومت نے نظام آپاشی کو بہتر بنانے کے لیے ملک میں دور دراز علاقوں تک نہروں کا جال بچھا دیا, تاکہ اسے پانی کی کمی کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی واقع نہ ہو. اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت نے دریاؤں پر بند باندھ کر ایک طرف تو پانی ضائع ہونے سے بچا لیا, دوسری طرف آپاشی کے لیے پانی کی رسد میں اضافہ ہو گیا. تربیلا ڈیم, وارسک ڈیم, منگلا ڈیم وغیرہ پاکستان کے مشہور بند ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں نکالی گئی ہیں. ان بندوں سے سیلاب کی روک تھام میں بھی مدد ملتی ہے۔ نمبر 3، زرعی بینک کا قیام۔ حکومت نے کاشتکاروں کی سہولت کے لیے ملک کے گوشے گوشے میں زرعی بینک قائم کیے ہیں، جو انہیں نہایت آسان شرائط پر قرض فراہم کرتے ہیں۔ اس قرض سے کاشتکار اپنی ضرورت کی چیزیں، کھاد، عمدہ بیج، مشینی پرزے، ٹریکٹر اور دیگر آلات آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ کچھ قرضے قلیل مدت کے ہوتے ہیں اور کچھ طویل مدت کے۔ قلیل مدت کے قرضوں سے کاشتکار بیج، کھاد، کیڑے مار دوائیں وغیرہ خرید سکتے ہیں، جبکہ طویل مدت کے قرضوں سے ٹریکٹر، بلڈوزر اور دیگر مشینی آلات خرید سکتے ہیں۔ نمبر 4، بہتر مواصلاتی نظام۔ آزادی کے بعد مواصلاتی نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، تاکہ زراعت سے منسلک افراد اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر زرعی پیداوار میں اضافہ کریں، اور ساتھ ساتھ اس پیداوار کا معقول معاوضہ بھی مل سکے۔ دور دراز علاقوں تک پکی سڑکیں تعمیر کی گئیں، جس سے جگہ جگہ منڈیاں قائم ہو گئیں۔ ان کی مدد سے کاشتکار اپنی پیداوار ان منڈیوں تک بآسانی لانے لگے اور انہیں اپنی محنت کا معقول معاوضہ ملنے لگا۔ اس کے علاوہ کاشتکاروں کو اپنی ضرورت کی چیزیں بھی ان منڈیوں میں دستیاب ہونے لگیں۔ ان منڈیوں کا رابطہ چھوٹے بڑے شہروں سے ڈاک، تار اور ٹیلی فون کے ذریعے قائم ہو گئے، جس سے بڑی سہولتیں پیدا ہو گئیں۔ نمبر 5، زرعی توسیع مراکز کا قیام۔ حکومت نے زراعت کی ترقی کے لیے توسیع مراکز قائم کیے ہیں، جو مندرجہ ذیل امور سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 1، بہتر کھاد اور بیج کی فراہمی۔ حکومت توسیع مراکز کے توسط سے کاشتکاروں کو بہتر اور عمدہ قسم کی کھاد اور بیج مناسب قیمت پر فراہم کرتی ہے، کیونکہ اچھی فصل کے لیے اچھی کھاد اور اچھے بیج نہایت ضروری ہیں۔ حکومت خود معیاری بیج فصل کے موقع پر خریدتی ہے اور وقت ضرورت کاشتکاروں کو مہیا کرتی ہے۔ اسی طرح ملک میں کیمیائی کھاد کے بہت سے کارخانے قائم ہیں، جن کا رابطہ ان توسیع مراکز سے رہتا ہے۔ نمبر 2، جدید مشینی آلات کا استعمال۔ زرعی توسیع مراکز نے مختلف علاقوں میں اپنے ماڈل پلاٹ قائم کر کے کاشتکاروں کو کاشتکاری کے جدید طریقوں سے روشناس کرایا۔ ان پلاٹوں پر انہیں یہ بتایا گیا کہ مشینی آلات کس طرح استعمال کریں گے، بیج کب اور کیسے بویا جائے گا، اور کھاد کس وقت دی جائے گی۔ کیونکہ کاشتکار اپنے پرانے طریقوں کے عادی تھے، لہٰذا انہیں جدید طریقوں کی طرف رجوع کرنے میں کافی وقت لگا۔ تربیت یافتہ عملہ اس پلاٹ پر جدید طریقے پر عملی طور پر کاشتکاروں کو سمجھاتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہوتی ہے تو کاشتکار یقینی طور پر ان طریقوں کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی کاشت تقریباً جدید طریقوں پر کی جاتی ہے، جس سے غذائی اور نقد آور فصلوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 3، تحفظ نباتات۔ کیڑے یا ٹڈیاں اچھی خاصی فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ان کیڑوں سے فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تربیت یافتہ عملہ ہوائی جہازوں اور گاڑیوں کی مدد سے کیڑے مار دوائیں فصلوں پر اسپرے کرتا ہے، جس سے فصلیں تباہی سے بچ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسانوں کو کیڑے مار دوائیں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ ان اقدامات کے علاوہ محکمہ زراعت اپنے مختلف شعبوں کی مدد سے زراعت کے جدید طریقوں کو مشتہر کرتا ہے۔ یہ شعبے اخبارات، رسالوں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اشتہارات، خاکوں، مختصر ڈراموں اور تقاریر کی مدد سے کاشتکاروں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے انہیں جدید طریقوں کو ہی اپنانا پڑے گا، کیونکہ کسان کی اور ملکی خوشحالی کا دار و مدار اچھی فصل پر ہی ہے۔ فصلوں کو کھاد اور پانی دینے کا مناسب وقت کون سا ہے، زرعی بینک سے قرض کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، اچھے اور معیاری بیج کہاں دستیاب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 6، زرعی اصلاحات۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اس کی ترقی اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ اس کی زرعی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ نہایت افسوس ہے کہ پاکستان کا زرعی نظام اپنے غلط اور فرسودہ نظام اراضی کے باعث زوال کا شکار رہا ہے، جس کا سبب یہ تھا کہ ملک کی تمام اراضی مخصوص خاندانوں کے ہاتھوں میں رہی۔ جاگیردار اور زمیندار ہمیشہ ملک کی اراضی پر قابض رہے۔ اس طرح ارتکاز ملکیت کے خراب اثرات مرتب ہوتے رہے، اور غریب کاشتکار ہمیشہ کی طرح اپنی محنت کے جائز ثمر سے محروم رہے۔ حکومت پاکستان نے 1958 میں اس بات کو شدت سے محسوس کیا اور زرعی اصلاحات نافذ کی تاکہ نمبر ایک مزرعین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، نمبر دو بڑی بڑی جاگیرداریں داریاں اور زمینداریاں ختم ہو جائیں تاکہ ارتکاز ملکیت تے اراضی کی خرابی ختم ہو جائے، نمبر تین کاشتکار کو پیداوار کا مناسب حصہ مل سکے اور اس کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے، نمبر چار کاشتکار اور زمیندار کے تعلقات بہتر ہو جائیں، نمبر پانچ زمین کی ذیلی تقسیم اور انتشار کا عمل رک جائے، نمبر چھ زرعی پیداوار میں اضافہ ہو جائے، نمبر سات غیر معاشی ادائیگیوں اور غلط شرائط کا خاتمہ ہو جائے۔ نرجا والے مقاصد کے پیش نظر 1958 میں جو زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں وہ مختصراً حسب ذیل ہیں۔ نمبر ایک زمین کی زیادہ سے زیادہ حد ملکیت کا تعین، کوئی زمیندار اپنی ملکیت میں 500 ایکڑ نہری یا 1000 ایکڑ بحرانی زمین سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، بقیہ زائد زمین حکومت کو دینے کا اعلان کیا اور زمیندار کو اس زائد زمین کا معاوضہ دیا گیا، البتہ 150 ایکڑ اراضی پھلوں کے باغات کے لیے رکھی جا سکتی تھی۔ نمبر دو زیر کفالت خواتین کے لیے خصوصی مراعات، نمبر تین جاگیرداری نظام کا خاتمہ، نمبر چار کاشتکار کے حق ملکیت کا تحفظ دیا گیا، نمبر پانچ استعمال اراضی کو ضروری قرار دیا گیا، یعنی چھوٹے چھوٹے کھیتوں کو یکجا کر کے بڑے بڑے کھیتوں میں تبدیل کروا دیا، نمبر چھ کاشتکار کو بآسانی زمینوں سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا، نمبر سات نئے کاشتکاروں کو قرضے دینے کی سہولتیں پیدا کی، نمبر آٹھ کھیتوں کو گزر بسر کی سطح پر لایا گیا، نمبر نو عمل درآمد کے ادارے کا قیام عمل میں آیا، نمبر دس زرعی ترقیاتی فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ مذکورہ بالا زرعی اصلاحات کے بعد 1972 میں اس زرعی اصلاحات کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی غرض سے ایک مرتبہ پھر زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں، وہ اصلاحات مختصر طور پر حسب ذیل ہیں۔ نمبر ایک زرعی زمین کی حد ملکیت میں تبدیلی کی گئی، اب 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی زمین سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ نمبر دو فاضل زمین بغیر معاوضہ دیے زمیندار سے حاصل کر کے کاشتکاروں کو مفت تقسیم کی گئی۔ نمبر تین تمام مویشی فارم اور شکارگاہیں بحق سرکار ضبط کر لی گئیں۔ نمبر چار زمین کا مالی اور تمام ٹیکس زمیندار ادا کرے گا اور بیج بھی وہی فراہم کرے گا، البتہ کھاد زمیندار اور کاشتکار دونوں مل کر فراہم کریں گے۔ نمبر پانچ زمین کاشتکار سے بیگار نہیں لے سکے گا، زمیندار کاشتکار سے بیگار نہیں لے سکے گا۔ نمبر چھ ملازمت کے دوران سرکاری افسروں کو 100 ایکڑ سے زائد زمین الاٹ نہیں کی جائے گی۔ نمبر سات 1958 کی زرعی اصلاحات کے تحت جن کسانوں کو زمینیں دی گئی تھیں ان کی باقی قسطیں معاف کر دی گئیں۔ نمبر آٹھ سرکاری زمین کا سالانہ پٹا اور نیلام کا طریقہ ختم کر کے آئندہ آسان قسطوں پر زمین فروخت ہوگی۔ نمبر نو زمین کی فروخت کی صورت میں زمیندار اپنے مزارے کو ترجیح دے گا۔ نمبر دس کسی مزارے کو اس وقت تک بے دخل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے لگان ادا نہیں کیا، بے زمین کو غیر موضوع طریقے پر معاہدے کے خلاف کاشت کیا، جیم بغیر کسی مناسب وجہ کے زمین کاشت نہیں کی، دال کاشتکار نے اپنی زمین کسی کو لگان پر دے رکھی ہے۔ اس زرعی اصلاحات کے نفاذ کے ذریعے 40 لاکھ ایکڑ زمین جاگیرداروں سے حاصل کر کے کاشتکاروں میں تقسیم کی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں جولائی 1976 میں بلوچستان کے پٹ فیڈز کے علاقے میں 5 لاکھ ایکڑ زمین کاشتکاروں میں تقسیم کی گئی۔ الغرض ان زرعی اصلاحات کے نفاذ سے پرانے نظام اراضی کی اکثر خامیاں دور ہو گئی ہیں اور الحمدللہ ملک زرعی اعتبار سے کافی ترقی کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت بھی استحکام حاصل کر رہی ہے۔ نمبر سات پاکستان میں نظام حقیقت اراضی، پاکستان ابتدائی دور میں زرعی اعتبار سے بہت پسماندہ تھا جس کا سبب سالہ سال سے ناقص نظام حقیقت اراضی کا نفاذ تھا۔ اس نظام کے باعث جاگیرداروں اور زمینداروں نے کاشتکار طبقے کو زر خرید غلام سے زیادہ حیثیت نہیں دی، دن رات مشقت کرنے والا یہ طبقہ محض ناقص نظام حقیقت اراضی کی وجہ سے غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا، فصل تیار ہونے پر جاگیرداروں اور زمینداروں کے حصے میں بہت کچھ آتا، مگر کاشتکاروں کے حصوں میں صرف غربت اور افلاس۔ زمیندار عملی طور پر اراضی کو زرخیز بنانے میں دلچسپی نہیں لیتا، اور نہ تو ان کاشتکاروں کی فلاح و بہبود سے اسے کوئی سروکار ہوتا۔ اس نظام میں وقتاً فوقتاً تبدیلی تو کی گئی، مگر تمام تر زمینداروں کے حق میں نہیں۔ پاکستان میں مختلف علاقوں میں اس نظام کی مختلف صورتیں اب بھی موجود ہیں۔ نمبر ایک، زمینداری نظام۔ یہ نظام صوبہ پنجاب، سرحد اور سندھ میں رائج ہے۔ اس کے تحت زمین بڑے بڑے زمینداروں کی ملکیت ہوتی ہے، جو خود کاشت کرنے کے بجائے مزاروں سے کاشت کرواتے ہیں۔ ان زمینداروں کو نہ تو اصلاح اراضی سے کوئی دلچسپی ہوتی اور نہ ہی کاشتکاروں کی فلاح اور بہبود سے۔ نمبر دو، ریاستی زمیندار نظام۔ اس نظام کے تحت زمین کی مالک حکومت ہوتی ہے، جسے کاشت کرنے کے لیے مزارعین کو پٹے پر دے دیتی ہے۔ نمبر تین، ریت دارانہ نظام۔ یہ نظام صوبہ سندھ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے تحت بھی زمین کی مالک حکومت ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کاشتکار ریت مزارے کی حیثیت سے زمین کاشت کرتے ہیں۔ منرجہ بالا نظام کے تحت زمین کی غیر مساوی اور غیر منصفانہ تقسیم جیسا نقص وجود میں آتا ہے، جس سے معاشرے میں سماجی، معاشی اور سیاسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ دوسری طرف زرعی پیداوار بے حد متاثر ہوتی ہے۔ ان خامیوں اور برائیوں سے نمٹنے کے لیے وقتاً فوقتاً حکومت پاکستان زرعی اصلاحات نافذ کرتی رہتی ہے۔ بے صنعت۔ آزادی کے وقت برصغیر میں کئی صنعتیں قائم تھیں، لیکن وہ تقریباً تمام کی تمام ہندوستان کے حصے میں آئیں۔ وہ علاقے جو پاکستان میں شامل ہوئے صنعتوں سے خالی تھے۔ آزادی کے بعد پاکستان نے صنعتی میدان میں کافی ترقی کی، اور کسی حد تک دوسرے ملکوں پر انحصار کم ہو گیا۔ کیونکہ سرمایہ دار صنعتوں کے قیام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے وہ ایسی صنعتیں قائم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں جن میں محنت کم، منافع زیادہ ہو۔ ملکی مفاد پر اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صنعتی ترقی کی رفتار اب تک بڑی سست رہی۔ اب حکومت اس بات کی کوشاں ہے کہ ملک میں سرمایہ دار زیادہ سے زیادہ صنعتیں قائم کریں، اور حکومت ان کی ہر طرح ہمت افزائی کرے۔ 1958 کے بعد ایک منصوبے کے تحت صنعتوں کو ترقی دینے کی کوشش کی گئی، اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوئے۔ زراعت اور صنعت دونوں ہی معاشی استحکام کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ زراعت کے بعد صنعت ہماری معیشت کا دوسرا اہم شعبہ ہے۔ ملک میں صنعتی ترقی کی اہمیت مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک، صنعتوں کے فروغ سے روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ نمبر دو، درآمدات میں کمی اور برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر تین، ملک میں پیدا شدہ خام مال برآمد کرنے کے بجائے مصنوعات کی شکل میں برآمد کیا جاتا ہے۔ نمبر چار، ملکی معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ نمبر پانچ، زراعت اور صنعت کی ترقی کے لیے جدید آلات اور مشینری تیار کی جا سکتی ہے۔ نمبر چھ، ملکی دفاعی ضروریات کو کسی حد تک پورا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر سات، لوگوں کے انداز فکر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ نمبر آٹھ، عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے، جس سے معاشرہ خوشحال ہوتا ہے اور جرائم میں کمی ہوتی ہے۔ نمبر نو، ملک کو فلاحی مملکت بنانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان نے صنعتی ترقی کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر ایک، پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن۔ حکومت پاکستان نے سرمایہ داروں کی عدم دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے جنوری 1952 میں یہ کارپوریشن قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جن صنعتوں کی طرف سرمایہ دار سرمایہ لگانے سے کتراتے ہیں، یہ کارپوریشن ان کارخانوں کے قیام کی ذمہ داری خود سنبھالے گی، اور نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی بھی کرے گی۔ اس کارپوریشن نے ملک میں سیمنٹ، اخباری کاغذ، کیمیائی کھاد، جہاز سازی کی بھاری صنعتیں قائم کی، جس کی بدولت ملکی ضروریات پوری ہونے کے ساتھ ساتھ زر مبادلہ بھی کمایا جاتا ہے۔ نمبر دو، پاکستان صنعتی ترقیاتی بینک۔ یہ بینک ملک میں نئی نئی صنعتوں کے قیام اور قائم شدہ صنعتوں کی ترقی کے لیے قرض فراہم کرتا ہے۔ یہ قرض ملکی اور غیر ملکی کرنسی میں دیا جاتا ہے۔ جن صنعتوں کو اس بینک نے قرض فراہم کی، ان میں ٹرانسپورٹ کی صنعت، کاغذ اور ربڑ کے کارخانے، بجلی کا سامان اور انجینئرنگ مشینری کے کارخانے شامل ہیں۔ نمبر تین، صنعتی قرضے اور سرمایہ کاری کارپوریشن۔ اس کارپوریشن نے صنعتی ترقی کے لیے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ اس کا قیام 1957 میں عمل میں آیا۔ یہ صنعتوں کو 7 سال سے 12 سال کی مدت کے لیے قرض فراہم کرتی ہے، جس سے نئی صنعتیں قائم کرنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ نمبر 4، صنعتوں کا تحفظ۔ حکومت نے ملکی مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے ایک ٹیرف بورڈ قائم کیا جو ملکی صنعتوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ بورڈ غیر ملکی اشیاء کی درآمد روک دیتا ہے یا اس پر بھاری ڈیوٹی عائد کر دیتا ہے۔ اس طرح لوگ ملکی مصنوعات خرید کر استعمال کرتے ہیں اور ملکی صنعت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 5، صنعتی تحقیقاتی مراکز۔ حکومت پاکستان نے صنعتوں کو فروغ کے لیے 1949 میں ایک محکمہ قائم کیا جس نے مختلف علاقوں میں صنعتی تحقیقاتی مراکز قائم کیے جو اپنے علاقے میں صنعتی مسائل حل کرتے ہیں۔ ان میں خام مال کی فراہمی، مصنوعات پر لاگت اور ان کا معیار وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 6، غیر ملکی سرمایہ کی فراہمی۔ حکومت ایسی صنعتوں کو جن کے قیام میں زر مبادلہ کی ضرورت پڑتی ہے غیر ملکی سرمایہ فراہم کرتی ہے، جس سے مشینیں اور ماہرین کی خدمات بآسانی حاصل کی جاتی ہیں۔ نمبر 7، ٹیکسوں کی مراعات۔ حکومت نے نئی قائم ہونے والی صنعتوں کو ٹیکس میں کافی چھوٹ دی ہے، جس سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے بعض ایسے نئے صنعتی علاقے قائم کیے ہیں جہاں صنعتیں قائم کرنے پر کچھ عرصے تک ٹیکس بالکل معاف ہوگا۔ اس رعایت سے امید ہے سرمایہ کار فائدہ اٹھائیں گے۔ ملک میں فی الحال جو صنعتیں قائم ہیں وہ منرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سوتی کپڑے کی صنعت۔ کراچی، حیدرآباد، فیصل آباد، خیرپور، ٹنڈو جام، لاڑکانہ، سکھر، شیخوپورہ، راول پنڈی، جہلم، بھکر، لیاقت آباد، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، دیرہ غازی خان، سرگودا، بورے والا، ساہیوال، پشاور، ہری پور، سوات، کوہاٹ، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، کوئٹہ، اوتھل، اکاڑا، لاہور، ملتان اور خانیوال میں سوتی کپڑے کے کارخانے قائم ہیں۔ نمبر 2، اونی کپڑے کی صنعت۔ اونی کپڑے کے کارخانے کراچی، راول پنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، قائد آباد اور لانسپور اور ہرنائی میں ہیں۔ نمبر 3، کاغذ کی صنعت۔ کاغذ کے کارخانے چارسدہ، امان گڑھ اور گھارو کے مقام پر قائم ہیں۔ نمبر 4، کھاد کی صنعت۔ کھاد کے کارخانے داؤد خیل، میرپور، ماتھیلو، ملتان، صادق آباد، ہزارہ، ڈھرکی، شیخوپورہ اور فیصل آباد میں ہیں۔ نمبر 5، چینی کی صنعت۔ اس وقت پاکستان میں 39 کارخانے قائم ہیں۔ یہ کارخانے ٹھٹھا، دادو، ٹنڈو محمد خان، بدین، تلہار، ٹنڈو الہ یار، میرپور خاص، چارسدہ، لاڑکانہ، بھاولپور، جھنگ، چشتیاں اور مردان میں قائم ہیں۔ نمبر 6، سیمنٹ کی صنعت۔ سیمنٹ کے کارخانے کراچی، حیدرآباد، روہڑی، ٹھٹھا، داؤد خیل میں قائم ہیں۔ نمبر 7، بناسپتی گھی کی صنعت۔ بناسپتی گھی ملک کے مختلف شہروں میں تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کارخانے کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، کوئٹہ، رحیم یار خان، ملتان، نواب شاہ، بھاولپور، نوشہرہ، ہری پور اور چیچا وطنی میں ہیں۔ نمبر 8، فولاد کی صنعت۔ فولاد کی بیشتر صنعتیں کراچی، ٹیکسل اور لاہور میں ہیں۔ کراچی میں اسٹیل مل روس کے تعاون سے قائم کی گئی۔ جیم، تجارت اور بینکاری۔ تجارت کی ترقی میں یوں تو بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، لیکن جو اہمیت بینکاری کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے عامل کو نہیں ہے۔ بینک تجارت کے لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور سرمایہ کو تجارت میں ہی وہی اہمیت حاصل ہے جو انسانی زندگی کے لیے خون کو حاصل ہے۔ آج کے دور میں تجارت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ترقی یافتہ ممالک بھی ملکی و غیر ملکی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ تجارت کو اس وقت فروغ حاصل ہوگا جبکہ ملک میں نظام بینکاری وقت کے تقاضے کے مطابق ہو۔ پاکستان کی نظام بینکاری میں ترقی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد صرف 38 تجارتی بینک یہاں موجود تھے۔ ان 38 بینکوں میں صرف 2 پاکستانی تھے، جبکہ 7 مبادلہ کے بینک اور 29 بھارتی بینک تھے۔ ابتدا میں ریزرو بینک آف انڈیا بھارت اور پاکستان دونوں کے مرکزی بینک کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، اور جس کے عملے کی اکثریت غیر مسلموں پر مشتمل تھی۔ اس لیے مرکزی بینک اور تجارتی بینکوں نے جو تجارتی پالیسی اختیار کی وہ قطعی طور پر پاکستانی مفادات کے خلاف تھی۔ جہاں تک دیگر ممالک کے بینکوں کا تعلق ہے، وہ صرف تجارتی مقاصد کے لیے کام کر رہے تھے، انہیں پاکستان کی معاشی ترقی سے کوئی غرض نہ تھی۔ ان نامساعد حالات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے نظام بینکاری کو اپنانے کا فیصلہ کیا اور یکم جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ پاکستان کے اپنے مرکزی بینک کے قیام نے ریزرو بینک آف انڈیا کی اجارہ داری ختم کر دی، پھر بھی تجارتی بینکوں کا خلا موجود رہا کیونکہ صرف حبیب بینک اور آسٹریلیشیا بینک ملکی تجارت کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکافی تھے، لہذا قیام پاکستان کے بعد پہلا تجارتی بینک نیشنل بینک آف پاکستان نومبر 1949 میں قائم کیا گیا تاکہ شعبہ تجارت کی قرضوں کی ضروریات پوری کر سکے اور انہیں برآمد اور درآمد میں سہولتیں بہم پہنچا سکے۔ پھر پاکستان میں نظام بینکاری میں تیزی سے ترقی ہونے لگی۔ ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سکوت مشرقی پاکستان سے پہلے پاکستانی تجارتی بینکوں کی تعداد 17 ہو گئی، جبکہ قیام پاکستان کے وقت ان کی تعداد صرف 2 تھی۔ اسی عرصے کے دوران ان بینکوں کی شاخوں کی تعداد 20 سے بڑھ کر 2534 ہو گئی، ساتھ ہی غیر ملکی بینکوں کی شاخیں 19 سے بڑھ کر 77 ہو گئیں۔ 1971 تک ان تجارتی بینکوں میں جمع شدہ سرمایہ 1354.76 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ بینکوں میں جمع ہونے والے رقوم کی شرح 15.09 کروڑ روپے سالانہ رہی۔ ان تجارتی بینکوں نے بیرون ملک بھی اپنی شاخیں قائم کرنی شروع کر دیں۔ حکومت پاکستان نے یکم جنوری 1974 کو ملک کے تمام بینک قومی تحویل میں لے لیے۔ ان بینکوں میں 15 پاکستانی اور باقی غیر ملکی تھے۔ بڑے بینکوں کے نام یہ تھے: حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، کامرس بینک، اسٹینڈرڈ بینک، آسٹریلیشیا بینک۔ یکم جنوری 1974 کو تمام بینکوں کی امانتوں کی کل مقدار 15.80 ارب روپے تھی اور مارچ 1973 تک انہوں نے کل 11.39 ارب روپے کا قرضہ دیا۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی نگرانی میں تجارتی بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے تجارتی مقاصد کے لیے قرضے کی سہولت فراہم کرتا ہے، بیرونی تجارت کے لین دین کا حساب رکھتا ہے تاکہ ادائیگی کے توازن کو برقرار رکھا جائے۔ عوام کی سہولت اور معاشی استحکام کے لیے حکومت پاکستان نے جو مالیاتی ادارے قائم کیے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1، پاکستان صنعتی قرض و سرمایہ کاری کارپوریشن۔ یہ کارپوریشن 1957 میں قائم کی گئی۔ 57 نجی صنعتوں کی ترقی کے لیے ملکی اور غیر ملکی کرنسی میں قرض دینا، ملکی اور غیر ملکی سرمایہ سے پاکستان میں مشترکہ صنعتی پروجیکٹ قائم کرنا، غیر ملکی سرمایہ داروں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ نمبر 2، تعمیر مکانات کی مالی پوزیشن۔ مکانات کی تعمیر کے لیے یہ کارپوریشن قرضہ فراہم کرتی ہے، چھوٹی رقم کے قرضوں کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ اس کے دفاتر ملک کے تقریباً ہر شہر میں قائم ہیں تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ نمبر 3، اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن۔ یہ کارپوریشن ایسے لوگوں کو قرض فراہم کرتی ہے جو فنی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن سرمایہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے بے روزگار ہوتے ہیں۔ اس کارپوریشن کی بدولت یہ بھی چھوٹی موٹی صنعتیں قائم کر کے روزی کماتے ہیں یا پھر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں۔ نمبر 4، قومی مالی کارپوریشن، نیشنل فائنانس کارپوریشن۔ یہ کارپوریشن نجی افراد سے سرمایہ جمع کر کے سرکاری طور پر قائم کی گئی صنعتوں میں سرمایہ کاری کرتی ہے۔ نمبر 5، پاکستان سرمایہ کاری کارپوریشن۔ پاکستان سرمایہ کاری کارپوریشن عوام کو کمپنیوں کے حصے خریدنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ان کی بنیاد نفع و نقصان کی شراکت داری پر رکھی گئی۔ حصے خریدنے والے کمپنی کے نفع اور نقصان میں حصے کے تناسب سے شریک ہوتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت کارپوریشن اور سرمایہ کار مشترکہ طور پر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ سوالات: نمبر 1، حکومت پاکستان نے زراعت کی ترقی کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کی تفصیل بیان کیجیے۔ نمبر 2، نظام حقیقت اراضی سے کیا مراد ہے؟ زراعت کی ترقی پر اس کا کس قدر انحصار ہے؟ نمبر 3، ملک میں زرعی اصلاحات کی روح سے کاشتکاروں کی خوشحالی کیسے ممکن ہے؟ نمبر 4، ملک میں صنعتی ترقی کی اہمیت واضح کیجیے۔ نمبر 5، صنعتی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات تفصیل سے بیان کیجیے۔ نمبر 6، خالی جگہ پر کیجیے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 7 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 8 میں سماعت فرمائیں۔